الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ملك درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اجل محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہونا، کیا معنی رکھتا ہے؟ آیا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ دونوں معنی مراد ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارا امام سے جسمانی رابطہ نہیں ہے. جب امام ہمارے درمیان اپنے پردے کو ہٹا کر موجود ہوں گے، ہمارا جسمانی رابطہ بھی ہوگا. لیکن جب تک کہ امام سے جسمانی رابطہ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کی باتیں نہیں سن سکتے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سے روحانی رابطہ اور رشتہ برقرار کریں. اور یہ اس جسمانی رابطے سے زیادہ ضروری ہے. تاریخ میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسے ملتی ہیں کہ جس میں لوگوں کی جسمانی رابطے تو تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ امام سے روحانی طور پر بہت دور تھے. جبکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو روحانی طور پر امام سے متصل اور جڑے ہوئے تھے، لیکن وہ جسمانی طور پر امام کے قریب نہیں تھے. بہت ساری ایسے مثالیں آپ کو مل جائیں گی. لہذا جسمانی اور روحانی دونوں رابطے مراد ہیں. کونوا مع الصادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج ہم مولا کائنات سے رابطے کی بات کریں اس آئے مجیدہ کی روشنی میں کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کائنات کے سچے ترین انسانوں میں دوسری ہستی، دوسری شخصیت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. تو ان سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ خوب، ظاہری بات ہے وہ پہلا آپشن ہمارے پاس جسمانی رابطے کا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. ہم امام علی علیہ السلام سے جسمانی رابطہ برقرار نہیں کر سکتے. دوسرا آپشن موجود ہے ہمارے پاس، وہ ہے روحانی رابطہ. اب یہ روحانی رابطہ کیسے برقرار کیا جائے؟ روح سے رابطہ، معنی سے رابطہ، حقیقت سے رابطہ، ہستی سے رابطہ، امام کی اس تکوینی حیات سے رابطہ، امام کی برکتوں سے مستفید ہونا. تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے. کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے. بس اگر ہم اور آپ امام علی کی پیروی کریں، در حالی کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، ہم نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے حقیقی پیروکاروں میں شامل ہو جائیں گے. تو روحانی رابطہ مولا کائنات سے یہ ہے کہ امام علی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، اور ان تعلیمات میں سر فہرست مولا کائنات کے خطبات کا مجموعہ ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. کہ ہمیں روحانی طور پر مولا کائنات کے ان خطبات کو اپنی زندگی کا قائد اور امام بنانا ہے. نہ صرف یہ کہ امیر المومنین کو کہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، صرف یہ نہیں کہ مولا علی بس چونکہ خلیفہ بلا فضل ہیں کہہ دیا زبان سے. نہیں، حدیث میں ہے کہ جنت کے تین درجات ہیں، سب سے افضل درجہ ان لوگوں کا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے علی، جو تجھ کو
دل سے، زبان سے اور ہاتھ و پیر سے تجھ سے محبت کرنے والے ہوں۔ دل سے بھی اچھا سمجھنا ہے، دل سے بھی مدد کرنی ہے، زبان سے بھی اہل بیت کی مدد کرنی ہے اور ہاتھ و پیر سے بھی مدد کرنی ہے۔ دوسرا اس سے نچلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو صرف دل سے اور ہاتھ سے، یوں کہوں کہ زبان سے امام علی کی مدد کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا درجہ ان کا ہے وہ جو صرف دل سے اچھا سمجھتے ہیں، زبان سے اور ہاتھ سے امام کی مدد نہیں کرتے۔ اور فرمایا جہنم کے بھی تین درجے ہیں، توجہ رکھیے گا، جہنم کے بھی تین درجے ہیں۔ سب سے نچلا ترین، پست ترین درجہ ان لوگوں کا ہے جو دل سے، زبان سے اور ہاتھ سے مولا کائنات کی مخالفت کریں۔ اس سے پھر اونچا درجہ کس کا ہے جنت میں، کم عذاب والا، تھوڑا سا کم جہاں پہ عذاب ہو، وہ ہے جو دل سے برا سمجھتے مولا کائنات کو اور اپنی زبان سے مولا کائنات کے خلاف بولنے والے ہیں، یہ پست ترین درجہ۔ پھر اس سے اوپر ایک اور درجہ جہنم کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ صرف دل سے مولا کائنات کو برا سمجھتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس ہمیں زانو ادب طے کرنا ہے مولا کائنات کے دسترخوان کے سامنے، جس طرح دسترخوان ہوتا ہے وہاں پر مختلف کھانے ہوتے ہیں، انسان اپنی پسند کے مطابق کھانا لیتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ مثلا میٹھا نہیں کھائے گا، اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے مثلا وہ نمکین غذا زیادہ نہیں کھائے گا، اگر کسی کو چھوٹے یا بڑے کے گوشت سے اجتناب ہے تو وہ ان غذاؤں پر ہاتھ نہیں رکھے گا، اگر کسی کو گوشت سے نفرت ہے لیکن وہ ویجیٹیبلز اور سبزیوں کی طرف شوق و رغبت رکھتا ہے تو وہ ان غذاؤں کو اپنے مزاج کے مطابق وہ اس کو تناول کرے گا۔ یعنی جس طرح دسترخوان پر مختلف کھانے ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنی میل اور طبیعت کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے، اسی طریقے سے خداوند عالم کا ایک روحانی دسترخوان ہے جسے تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ لیکن اس دسترخوان خدا پر، وہ قرآن کا ہو اور اہل بیت کا ہو اور عام دسترخوان میں، مادی دسترخوان فرق ہے، وہاں پر میں مجبور ہوں کہ اپنی میل و رغبت اور اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں غذاؤں کا انتخاب کروں اور کھاؤں، والا اگر میں نے اپنے میل اور اپنی طبیعت کے برخلاف کسی غذا کو کھایا تو میری صحت بگڑ جائے گی۔ لیکن خداوند عالم کا جو روحانی دسترخوان ہے، یعنی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات، اس پہ جتنی غذائیں ہیں سب انسان کے لیے مفید ہیں، ان میں کوئی غذا ایسی نہیں ہے جو انسان کے روح کے خلاف ہو۔ جتنی غذائیں ہیں وہ سب انسان کی طبیعت کے مطابق ہیں، انسان کی معراج کے مطابق ہیں، انسان کی تربیت کے مطابق ہیں، لہذا انسان آنکھ بن کر کے جس غذا کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اہل بیت و قرآن کے دسترخوان سے حاصل کر سکتا ہے۔ بس پتہ چل گیا کہ ہمیں اہل بیت کے دسترخوان پر زانو ادب طے کرنا ہے۔ جس طرح دسترخوان کے ظاہری آداب ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن اور امام کے دسترخوان کے بھی آداب ہیں۔ افراط و تفریط سے بچنا ہوگا، نہ حد سے کم نہ حد سے بڑھ جانا۔ یہ افراط و تفریط ہر جگہ، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن افراط و تفریط کے شکار ہو جائے انسان، یا نہیں پڑھ رہا یا پڑھ رہا تو پڑھے جا رہا، روزہ بھی اسی طرح، جہاد بھی اسی طرح، خمس بھی اسی طرح، زکات بھی، تمام عبادات، اخلاقیات بھی اسی طرح۔ اخلاقیات کے اصول ہے کہ کس سے اخلاق سے ملے، کس سے اخلاق سے نہیں ملنا، لیکن اگر افراد و تفرید کے شکار ہو جائے وہاں پر انسان کی جو روحانی کیفیت ہے، جو تربیت ہے، وہ بگڑ جائے گی۔ چنانچہ اس ظاہری دسترخوان کا ایک ادب یہ ہے کہ افراد و تفرید سے بچا جائے، دوسرا ادب یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ دسترخوان خدا پر، دسترخوان امام پر، دسترخوان قرآن پر جو غذا رکھی گئی ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ جس میں آپ ایک بہت اچھے کچن والے کے ہوٹل میں جائیں اور وہاں کو بتائیں کہ ہائیجینک غذا ہے، حفظان صحت کا خیال رکھا گیا، آپ بے جڑا کھا لیں گے، لیکن جہاں پر آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کھا لیں، بدہضمی ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ مختلف بیماریاں۔ یہ وہ دسترخوان خدا ہے، یہ وہ دسترخوان امام ہے کہ جو انسان کی حفظان روح کے مطابق ہے، یعنی اس سے ہمیشہ جب بھی آپ کو قرآن و اہل بیت کی روحانی غذا لیں گے آپ کی طبیعت اچھی ہوگی، شرط وہی کہ افراد و تفریح. آج میں جس روحانی غذا کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دسترخوان پر 14 روحانی غذائیں موجود ہیں. مولا کائنات کے ایک قول میں 14 روحانی غذائیں موجود ہیں. خب مجھے امام علی پہ یقین ہے، ان کے علم پر یقین ہے، ان کی عصمت پہ یقین ہے. جب امام علی پہ یقین ہے، ان کی علم، ان کی عصمت اور علم پہ یقین ہے، تو ان کے کلام پر بھی لا محالہ مجھے یقین ہونا چاہیے. جس طرح ایک کچن والا، ایک پکوان والا، ایک کک کہ جس کے کوالیفیکیشن پر، جس کے پکوان پر مجھے یقین ہے، لہذا میں ہر اس کی غذا کو بے دھڑک استعمال کروں گا کہ یہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق ہے، اسے بہت زیادہ پکا کے جلایا نہیں گیا، یہ اچھے آئل میں پکائی گئی ہے، اس میں صاف ستھری سبزی یا گوشت ڈالا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے مجھے یقین ہونا چاہیے کہ مولا علی کا علم ان کی طرح معصوم ہے، مولا علی کا علم ان کی طرح ہادی ہے، مولا علی کا علم ان کی طرح نورانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا علی تو ہدایت کرنے والے ہوں، مولا کا علم ہدایت کرنے والا نہ ہو، مولا خود معصوم ہو ان کا علم غیر معصوم ہو، مولا خود ہادی ہو ان کا علم جو ہے خدا نہ کرے کہ ہدایت نہ کرنے والا ہو. چنانچہ یہ 14 روحانی غذائیں ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ایک اچھی صحت مند روحانی زندگی گزاریں، تو پھر ہمیں اہل بیت اور قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اچھا، روحانی غذا سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، روحانی غذا سے مراد اس سے کوئی یوگا کرنا نہیں ہے، یا کوئی خاص قسم کی مثلا حرکات و سکنات آپ نے اجازت نہیں دینی ہے، یا بہت زیادہ کوئی ورد آپ نے کرنا ہے، روحانی غذا سے مراد نہیں ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا کچھ لوگ کھاتے، جب بے تحاشا کھاتے تو پھر ان کو رجیم کرنی پڑتی ہے، ان کو ڈاکٹر کے مطابق اپنا وزن کم کرنا پڑتا ہے، جناب آپ زیادہ آئل نہیں کھائیں گے، چربی نہیں کھائیں گے، میٹھا نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اب ان کو رجیم دی جاتی ہے، ان کو ایک اصول کے مطابق کھانے کا ایک پلان دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کی حالت جو ہے وہ متعادل ہو سکے، نارمل ہو سکے. روحانی غذا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جسم اور اپنی یوں کہوں کہ روح کو چھوڑ دیں. مولا کائنات کا ایک صحابی ہے، اس کا ایک بھائی تھا، تو اس نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا اور ایک پھٹے پرانے کپڑے میں زندگی بسر کرتا تھا، بھی بچوں کو خیر آباد کہہ دیے. مولا علی نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ مولا آپ بھی تو ایسی روحانی زندگی بسر کرتے ہیں، لہذا میں آپ کی دیکھا دیکھی. مولا نے کہا دیکھو، میں الگ ہوں تم الگ، میں امام ہوں، تم میری رعیت ہو، تم میرے معموم ہو، تم میری امت ہو، مجھ پر لازم واجب ہے کہ میں اپنے سطح زندگی کو معاشرے کے پسترین طبقات کے مطابق گزاروں، تاکہ اس کو تسلی ہو کہ ہاں ہمارا امام، ہمارا قائد، ہمارا علی بن ولی اللہ جو ہے وہ کون ہے؟ ہماری طرح زندگی بسر کرنے والا ہے. اس نے سمجھا روحانی طور پہ یہ ہوتا ہے، لہذا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کام کاج کو چھوڑ دیا، ذکر پڑھنے لگے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ ایک جنون سوار ہوتا ہے، ان کو ایک کرنٹ لگتا ہے، بہت سے لوگوں کو فیض آتے ہیں مختلف قسم کے، کہ وہ مثلا یا زیارتوں پہ لگ جائیں گے، یا نمازوں پہ لگ جائیں گے، یا تسبیحوں پہ لگ جائیں گے. یہ افراد و تفریح جو ہے یہ غلط ہے. لہذا یہ روحانی غذا جو ہے، نہ صرف یہ کہ روح کی غذا ہے، بلکہ میری دنیا کی بھی غذا ہے، دنیا میں میرے طریقہ زندگی و لائف اسٹائل کی بھی غذا ہے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ نماز کا حکم دے خدا کہ مجھ سے رابطہ برقرار کرو، لیکن خدا کہے گا اس نماز جو مجھ سے رابطہ ہے، مومن کی معراج، اس سے پہلے تمہیں اپنے لوگوں سے اپنے ریلیشن اور تعلقات کو صحیح کرنا ہوگا، اس کا کسی کا حق غصب نہ کیا ہو، تقلید کے مطابق ہو مثلا، ٹھیک ہے نا، کسی کا مال نہ کھایا ہو، کسی کا مال نہ چرایا ہو، غصبی نہ ہو، حرام نہ ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یعنی مجھ تک آنے سے پہلے اپنی دنیا کی، لوگوں سے اپنے تعلقات کی اصلاح کرو. بس یہ روحانی غذا ہماری دنیا کے لیے بھی ہے کہ دنیا میں ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، دین کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ ظاہری احکام کے ذریعے سے وہ ہمیں دنیا ہماری دنیا کی بھی اصلاح کرتا ہے اور ہماری روح اور آخرت کی بھی اصلاح کرتا ہے. یعنی ایک ہی تیر سے دونوں کام کیے جاتے ہیں, یعنی دنیا بھی اصلاح ہو رہی ہے اور آخرت کی بھی اصلاح ہو رہی ہے اور ہماری روح آخرت کے لیے تیار ہو رہی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ جو کلمات قصار ہیں اس میں 348 نمبر کا جو کلمہ ہے امام کا چھوٹا خطبہ ہے کلمات قصار جسے کہا جاتا ہے 348, وہ میں یہاں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. وقال علیہ السلام, 14 چیزیں امام نے بیان کی ہیں, کچھ کرنے والی ہیں اور کچھ سے اجتناب ضروری ہے, کچھ انجام دینے والی ہیں اور کچھ سے اجتناب ضروری ہے. ان کا کرنا لازم و ضروری ہے. کچھ وہ ہیں جن سے آپ کو اجتناب کرنا ہے. جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کہہ کے جناب آپ نے یہ ٹیبلٹ کھانی ہیں, وٹامنس کھانے ہیں آپ نے, اور آپ نے ان غذاؤں سے دوری اختیار کرنے. مولا علی اس 348 کے کلمات قصار میں ہماری روحانی اور دنیاوی اصلاح و ترقی کے لیے کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں انجام دینی, یعنی حتماً انجام دینی ہے, ولا اس کے نقصانات تمہیں, اور کچھ چیزوں تمہیں بچنا. اس کو فارسی میں کہتے ہیں بایدھا و نابایدھا, کرنے والی چیزیں, انجام دینے والی چیزیں اور اجتناب کرنے والی چیزیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب میں صرف 2-3 سطر پڑھوں گا عربی کی, پھر ترجمے پہ آ جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے توجہ جو ہے ترجمے کی طرف رہے. من نظر فی عیب نفسہ اشتغل عن عیب غیرہ, جو اپنے نفس کے عیب پر نظر کرے گا وہ دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند کر لے گا. من رضی برزق اللہ لم یحزن علی ما فاتہ, مولا فرماتے ہیں جو اللہ کے رزق پر تقسیم پر راضی رہے, جس کو مولا کائنات نے کہاں پر دعائے کمیل میں ارشاد بے قسم کا راضیہ, تیری قسم تیری قسمت پر, قسمت پر یعنی تیری تقسیم پر, اللہ کی قسمت سے کیا مراد ہے, اللہ کی تقسیم پر میں راضی رہوں, مجھے ان لوگوں میں سے بنا. تو فرماتے ہیں من رضیہ برزق اللہ لم یحزن علی ما فاتہ, تو جو کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آیا نہ وہ پریشان نہیں ہوگا, اس کو زیادہ جو ہے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, اور اس کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا, اسٹریس نہیں ہوگا, اس کو اضطراب نہیں ہوگا, اس کو ٹینشن نہیں ہوگی, کیونکہ اسے پتہ خدا تقسیم کرنے والا ہے لہذا بہترین تقسیم کرنے والا ہے. وہ منسل سیف البغی قتل بھی, جو ظلم کی تلوار چلائے گا اسی سے قتل کیا جائے گا. اب میں صرف اس کا ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقمہ کے ترجمے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. دو چیزیں, تین چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں. فرماتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے, جو اہم امور کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ پتہ وہ برباد ہو جاتا ہے. پانچواں کیا ہے, جو اٹھتی ہوئی موجوں میں پھاندتا ہے وہ ڈوبتا ہے. چھٹا کیا ہے, جو بدنامی کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا. سات, جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ خطائیں کرے گا. آٹھ, جس کی لغزشیں زیادہ ہوں گی خطائیں زیادہ ہوں گی وہ بے حیا ہوگا, اس کی حیا کم ہو جائے گی. جس میں حیا کم ہوگی, نواں نقطہ کیا ہے, حیا کم ہوگی تقویٰ کم ہوگا. دسواں, جس میں تقویٰ کم ہوگا اس کا دل مردہ ہو جائے گا. گیارہواں, جس کا دل مردہ ہو جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اب آپ دیکھیں چین وائز امیر المؤمنین بتا رہے ہیں کہ کہاں سے انسان کی خطائیں شروع ہوتی ہیں. 12-11, جو لوگوں کے عیوب کو دیکھ کر کہ یہ مثلا ناک بہت چڑھا ہے, ٹھیک ہے یہ ان میں عیب ہے, یہ عیب ہے, اور پھر انہیں اپنے لیے چاہے وہ سراسر احمق ہے, مکمل کس احمق وہ ہے جو دوسروں کو عیوب کو دیکھے اور اپنے لیے چاہے. اس کے بعد فرمایا 12, قناعت ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. 13, جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پہ بھی خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے. اور 14 کیا ہے, جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے, وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا. اب یہ 14 نکات
مختصر بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ 14 اصول 14 نکات مولا کائنات نے ہمارے سامنے رکھے, یہ روحانی غذائیں ہیں, یعنی کرنے والی اور نہ کرنے والی, انجام دینے والی اجتناب کرنے والی, یہ ہماری روح کے عین مطابق, یعنی کائنات کا سب سے بڑا عظیم ماہر نفسیات وہ ہمارے مسائل کو اور روح کی باریکیوں پیچیدگیوں کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. چنانچہ اب آپ دیکھیں مولا کائنات ایک ماہر نفسیات, اگر دنیا میں کوئی ماہر نفسیات ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. فرمائے جو شخص, پہلی چیز, جو شخص اپنے عیوب پر نگاہ رکھے گا وہ دوسرے کو عیوب سے آنکھیں بند کر لے گا. وہ کہتے ہیں ایک جگہ شادی ہوئی تو دلہن والوں کی بارات آئی تو دلہن والوں نے پروگرام بنایا تھا کہ جب دولہا والے آئیں گے تھکے ہارے آئیں گے رات کی تاریکی میں ہم ان کے چہرے پہ کالک مل دیں گے سیاہی. وہ یہی ہوا, دولہا والے آئے رات میں, رک گئے, ٹھہر گئے, تھکے ہوئے تھے, گاؤں سے آئے تھے. دلہن والے اٹھے, انہوں نے ان کے چہرے پر کالک مل دی, سیاہی مل دی. ادھر سے دولہا والوں نے بھی ایک پروگرام بنایا تھا جی کہ جناب ہم جب دلہن والوں کے جائیں گے تو ان کے مردوں کے اور خواتین کے چہرے پہ کالک مل دیں گے. اب یہ رات کی تاریکی میں اٹھے اور لائٹ وائٹ تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی, اب کیا ہوا, انہوں نے دلہن والوں کے چہرے پہ کالک مل دی. اب جب صبح ہوئی تو دلہن والے دولہا والوں کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے, ہنسنے ٹھٹے لگا رہے ہیں, اور دولہا والے دلہن والوں کے ایک دوسرے کے چہرے کو, کوئی اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہا. توجہ رکھے گا, انسان جب اپنے عیوب کو بھول جائے تو وہ دوسروں کے عیوب اس کی نگاہ میں بہت بڑے لگ جائے. مولا علی فرمانے جو اپنے عیوب پر نگاہ رکھے گا, جو اس کو ذرہ بین سے دیکھے گا, مائکروسکوپ سے دیکھے گا, وہ بھی دوسروں کی طرف نہیں جائے گا. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدان جو غلط کر رہے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو غلط کر رہی ہے, ہمارے سوٹ والے بوٹ والے جو غلط کر رہے ہیں, ہم کہیں نہیں کرنے دو ان کو, یہ کھا رہے کھانے دو, یہ کرپشن کر رہے کرنے دو, نہیں. توجہ رکھیے گا, اجتماعیت کا انفرادیت سے مقابلہ نہیں ہے, انفرادیت الگ اجتماعیت الگ ہے. وہاں پر لازم و ضروری ہے کہ میں نگاہ رکھوں کہ یہ جو جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے, جو ہمارے سامنے آئے ہیں, جو ہمارے نمائندے ہیں, ان کا اخلاق کردار کیسا ہے, کیونکہ وہ اب ایک عام انسان نہیں رہا بلکہ وہ ایک اجتماعی انسان بن گیا, ہزاروں لوگوں کا نمائندہ بن گیا, وہ صدر مملکت بن گیا, وہ وزیر اعظم بن گیا, لہذا بہت سارے کی فرد نہیں, جناب ہمیں کیا کر رہا ہے کرنے دو. جس کو آیت اللہ خامنہ نے ایک لطیفے میں بیان کیا کہ شاہ جو ہے کسی گاؤں گیا, اب احمق مولوی تو ہر جگہ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے, احمقوں کی مولویوں میں بھی کمی نہیں ہے, بہت سے مولوی کہتے ہیں کہ جناب فلسطین کے لیے دعا نہیں کرانی چاہیے, یہ احمق پانا ہے. آپ جناب زہرا کی سیرت دیکھیں, مولا کائنات کی سیرت دیکھیں, آپ مولوی کہہ دیتا ہے فلسطین سنیوں کے لیے کوئی دعا نہیں کرانی چاہیے, یہ احمقانہ پن ہے. مولویوں میں بھی حق احمق کوئی کم نہیں ہوتے, زیادہ ہوتے. ایک ایسے احمق کے پاس شاہ ایران چلا گیا اور وہ تو پھول ہی نہیں سما رہے تھے, ان کا تو جو ہے وہ چوڑے ہو گئے, مولانا صاحب کے شاہ ایران میرے پاس آیا ہے. اچھا جناب, بڑی ان کی خاطر مدارات کی, تحفے تحائف دیے, ہاتھ پات گرم کیا ان کا, اس کے بعد جو ہے بڑے خوش. تو کسی نے آ کے کہا قبلہ یہ جو آپ تعریفیں کر رہے ہیں, شاہ جو ہے شراب پیتا ہے, گناہ کرتا ہے. تو کہنے لگے بھائی شاہ ہے, بادشاہ ہے, ہول سول ہے پوری مملکت کو, وہ شراب نہیں پیے گا تو کیا پیے گا, کوئی مادہ کا جوس پیے گا, کوئی سلائس پیے گا, کیا پیے گا, کچھ شرابی پیے گا. یعنی ان کی نگاہ میں کیا ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انفرادی طور پر, مجھے حکم دیا کہ میں اپنی آنکھیں بند رکھوں, میں تجسس نہ کروں, یہ کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, فلاں مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, فلاں مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, نہیں. ہمیں کسی کی زندگی میں ٹوہ لگانے کے فلاں تجسس ہو, ٹوہ نہ لگائیں, تجسس نہ کریں, پیچھے نہ جائیں, دوربین لے کے نہ جائیں کہ کیا کر رہا ہے, کرنے دو. اگر وہ گھر میں کر رہا خدا جانے وہ جانے, لیکن اگر وہ ملائے عام میں معاشرے میں سوسائٹی میں کر رہا ہے, ہاں اب اس کی پکڑ. یہ شخص گھر میں شراب پی رہا ہے خدا جانے وہ جانے,
لیکن اگر وہی گناہ ملائے عام میں کیا جائے یہاں پکڑ ہے, یہاں روکا جائے گا, یہاں برا کہا جائے گا, یہاں پہ یہ نہیں کہ نہیں کر رہا ہے کرنے دو. یہ افراد و تفریح جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ کہ آج بدترین لوگ حکمراں بن چکے ہیں اور بننے جا رہے ہیں, لیکن ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب بس وہ کر رہا ہے کرنے دو, اس کا ذاتی فعل. ذاتی فعل نہیں ہے, وہ نمائندہ ہے آپ کا, وہ آپ کو وزیر اعظم بن گیا ہے, وہ صدر بن گیا ہے, وہ فلاں عہدہ سنبھال لیا ہے. لہذا من نظر, فرماتے ہیں جو اپنے عیب پر نظر کرے گا وہ دوسروں کی نگاہوں اس سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی, وہ دوسروں کو یوں کو نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجتماعیت اور انفرادیت کو مکس اور مخلوط کر دیا جائے, نہیں, انفرادیت کا حکام الگ ہیں اور اجتماعیت کا حکام الگ ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دوسرا دسترخوان, دوسری روحانی غذا مولا کائنات ہے. تمہاری زندگی اگر چاہتے ہو اچھی ہو, دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی. جس کی دنیا اچھی نہیں ہے اہل بیت کے فرامین کے مطابق نہیں ہے تو اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی. جو اللہ کی دی ہوئے رزق پر خوش رہے گا وہ نہ ملنے والی چیزوں پر رنجیدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسٹرگل کرنا چھوڑ دوں, میں جد وجہد کرنا چھوڑ دوں, میں کوشش کرنا چھوڑ دوں, ہاتھ پہ کر کے بیٹھا رہوں, قدوت تو دے دے تو دے دے تو دے دے, نہیں, یہ مراد نہیں ہے. جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوگا, خوب کیا مولا علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کی تقسیم پر راضی تھا؟ نہیں, مولا علی سب سے زیادہ خدا کی تقسیم پر راضی, لیکن وہی مولا علی, وہی جناب زہرا امام علی کے حق کے لیے جناب زہرا گھر گھر جاتی ہیں, لوگوں کو بلاتی ہیں, سوال کرتی ہیں. مولا علی اگر تقسیم پر راضی ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے, اگر کسی نے حق خلافت لے لیا لے لیا, ٹھیک ہے میں خاموش رہوں گا. نہیں, خاموش نہیں رہے, بولیں, جہاد کیا ہے اہل بیت نے اس گھرانے نے. اور پھر تقسیم پر راضی ہو تو کہتے فلاں کی حکومت آ گئی آ گئی, میں کچھ نہیں بولوں گا. نہیں, وہاں پر بھی مولا علی تلوار, چار بڑی جنگیں مولا کائنات کی مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہیں. توجہ رکھیے گا, تقسیم پر راضی ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں ہو کہ میں سستی کاہلی تمبلی لیزی ہو کر یہ کو, اللہ ہم سے بس یہی چاہتا ہے. ہم مسلمانوں کی بدبختی کا راز یہی ہے کہ اپنی تمام سستی اور کاہلی کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اللہ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں, اللہ یہ چاہتا ہے. نہیں, اللہ یہ نہیں چاہتا, اللہ یہ چاہتا لن یجعل اللہ, خدا نے کسی مؤمن و مسلم کے لیے کسی کافر کی فضیلت و فوقیت و برتری کی کوئی راہ قرار نہیں دی ہے. توجہ رکھیے گا, لہذا ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی تقسیم پر راضی. نہیں, اللہ کی تقسیم پر راضی معنی یہ نہیں ہے, معنی یہ ہے کہ تم اسٹرگل کرو, تم حلال و حرام سمجھو, تم رائٹ اور رانگ سمجھو, تم صحیح و غلط سمجھو, تم تجارت کے, تم کام کے, تم اپنی بزنس کے اصولوں کو سمجھو, اس کے مطابق زندگی بسر کرو, اس کے مطابق پلاننگ کرو, منصوبہ بندی کرو, پھر چلو. پھر اگر نہ ملے تو کہو کہ ہاں بھائی میں نے محنت کی, میں نے جدوجہد کی, میں نے اسٹرگل کی, بس مجھے اتنا حصہ ملا. وہاں پہ انسان پھر کیا ہے, جب تقسیم خدا پر راضی ہوگا, لیکن تقسیم خدا پر راضی ہونے سے پہلے وہ اپنی اسٹرگل کر چکا ہوگا, اپنی کوشش کر چکا ہوگا, وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہوگا, پھر اگر اس کو جتنا حصہ ملتا وہ کہتا ہے کہ مثلا میں اس پہ راضی ہوں کہ خدا بند عالم نے مثلا مجھے یہ حصہ. اب نہیں ملا جو, وہ یہ کہہ کہ یقین خدا جو ہے اس سے زیادہ دے سکتا تھا, لیکن اس نے میری بہتری کے لیے مجھے نہیں دیا, یہ اس کی مصلحت جان. تیسری چیز جو مولا کائنات کہتے ہیں وہ معاشرے کے اندر اپنے حقوق اور حد سے تجاوز کرنا. ظلم کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا. میرے گھر کی ایک لمٹ ہے, ایک باؤنڈری ہے, ایک چار دیواری ہے, میں اس چار دیواری سے زیادہ دیوار کو آگے بڑھاؤں گا, میں ظلم کرتا ہوں, میں تجاوز کرتا ہوں, میں تعدی کرتا ہوں. توجہ رکھیے گا, میں اپنی لمٹ سے زیادہ اپنے گھر کو بڑھا رہا ہوں, اس کی پکڑ ہے. اسی طریقے سے مجھے حق حاصل ہے کہ میں نارمل انداز سے آواز بلند کروں, لیکن میں چیخوں چلاؤں لوڈ پہ لگا کر پورے محلے والوں کو نوحے سناؤں تین گھنٹے پہلے مجلس سے اور تین گھنٹے بعد مجلس کے، یا میلاد سے تین گھنٹے پہلے اور میلاد کے تین گھنٹے بعد، یا قومی ترانے سناؤں؟ نہیں، یہ مجھے حق حاصل نہیں، مجھے میرے لمٹس پہ لینا ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کہتے ہیں کہ معاشرے کی لمٹس ہیں، ان لمٹس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسے فرماتے ہیں کہ من صلى سیف البغی قتل به، معاشرے میں جو شخص ظلم کرے گا، حکومت کرے گا، ظلم یعنی تلوار سے مراد یعنی گورنمنٹ چلائے گا، طاقت کو اپنے ہاتھ میں لے گا، رول کرے گا، حکومت کرے گا، قتل به، وہ اسی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اب تاریخ میں جتنے ظالم تقریباً سب کا حشر یہی ہوا، بنو امیہ و بنو عباس، کس کس طریقے سے، کون کون، کہاں کہاں، کیسے کیسے مارا گیا۔ اور پھر آپ اسی زمانے میں آ جائیے، ہمارے محترم جناب ضیاء الحق صاحب سے شروع کیجئے، جب کام نکل گیا، خوب قتل کیا، خوب مسلمانیں پھوٹ ڈالی، مسلمانوں کو لڑایا، خوب بڑے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے، کیا ہوا، انہی کے ساتھ جو ہے فضا میں پھٹ گئے، کام پورا ہو گیا۔ صدام حسین آپ کے سامنے، کرنل قذافی آپ کے سامنے، حسنی مبارک آپ کے سامنے، اسی جیسے دوسرے۔ اور آج جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، خواب مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ گردن پر ان کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ سعودی شہزادے ہوں، عرب امارات کے شہزادے ہوں، کوئی بھی ہو، یہ ظلم و ستم جہاں پہ کریں گے، ظلم و ستم سے تلوار سے نہیں، یہ تلوار ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو رول کرے، خوب رول، ایک دفعہ میں تلوار لے کے رول کروں کہ کوئی نکلے گا اسے مار دوں گا، گولی مار دوں گا، گردن اڑا دوں گا، یہ بھی ایک رول کرنا ہے۔ ایک رول یہ ہے کہ نہیں، میں حلال و حرام مکس کر کے لوگوں کے سامنے دے دوں، خوب یہ بھی در حقیقت رول کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ لوگوں کے عقائد سے کھیلنا، یہ بھی ظلم ہے، توجہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے سعودی عرب میں آکسفورڈ کو اجازت دے دی گئی، خوب یہ بھی ظلم ہے آن جانے والے اصلوں پر۔ یا مثلاً ٹیمپل بنانے کی اجازت دی گئی یو ای میں، خوب یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے مولا کہہ رہے کہ ظلم صرف تلوار سے نہیں ہے، تلوار علامت ہے، سمبل ہے کہ حق سے تجاوز کرنا، جو کام تمہارا نہیں وہ کام کرو۔ لہذا یو ای میں ہو رہا ہو، سعودی عرب میں ہو رہا ہو، پاکستان میں ہو رہا ہو، کہیں بھی ہو رہا ہو، جو بھی ظلم کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کو چلائے گا، قتل به، وہ اسی کا شکار ہوگا، یاد رکھے گا۔ لا آج یہ نتن یاہو ہو، یا امریکی آقا ہوں، یا برطانوی آقا ہوں، یا جرمنی کے حکمراں ہوں، یا آپ کی خدمت دوسرے ممالک کے جو ان کے ہم پیالو ہمنے والا ہیں، یہ سب در حقیقت اسی عطاب سے گزریں گے، کہیں نہ کہیں اگر دیر یا جلدی ان کا انجام یہی ہونے والا ہے کہ ان کے لوگ انہی کے خلاف آج جو آوازیں بلند کر رہے ہیں، طوفان الاقصیٰ کے بعد جو رائے عامہ ہموار ہوئی ہے، جو لوگوں میں احساس پیدا ہوا ہے انسانیت کی وجہ سے، یہ امام زمانہ کے انقلاب کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ لوگوں کے شعور بیدار ہوں گے کہ آج سے 10 سال قبل ہم تصور نہیں کر سکتے تھے لندن میں، امریکہ میں، حتیٰ کہ خود اسرائیل میں، اسرائیل کے خلاف، امریکہ خلاف مظاہروں کو، لیکن آج ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ شعور بیدار ہو رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں۔ جیسے میں ہم نے کہا، من صلى سیف البغی قتل به، جو بھی ظلم کے ساتھ، خواب و ظلم میں تلوار ہو، ظلم میں ایمونیشن ہو، ظلم میں گورنمنٹ ہو، ظلم میں عقائد ہو، ظلم میں کلچر ہو، کوئی بھی ظلم ہو، توجہ رکھے گا۔ کلچر کا ظلم، جیسے کہ ہمارے یہاں ہر چیز آزاد کر دی جاتی ہے، آج ہمارے نگراں وزیر اعظم مثلا ایک ظلم کرتے ہیں، پاکستانی ریاست کے اصولوں پر تلوار چلاتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا قائد اعظم کا قول جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، حجت نہیں ہے، تبدیل ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم نے اپنا ذاتی نظریہ پیش کیا تھا یا ریاست کے اصول بتائے تھے؟ اتنے بے غیرت و بے شرف و بے تربیت حکمران در حقیقت اسی لیے، یہ دو ریاستی حل، اوپر سے لے کے نیچے تک، سوٹ والوں سے بوٹ والوں، سب دو ریاستی حل، توجہ رکھے گا، کوئی ناقابل قبول ہے۔ یہ انہی تلواروں سے در حقیقت اس دنیا میں نشانہ بنائیں گے، اگر نہ بن سکے تو قبر و قیامت خدا کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، توجہ رکھے گا، ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ جو آج کہنے دو ریاستی حل، جناب چور کو بھی دے دو اور گھر کے مالک کو بھی تھوڑا سا حصہ دے دو، یہ دو ریاستی حل ہے، سب بول رہے ہیں، اینکر بول رہے ہیں، میڈیا بول، سب بول رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو جو ظلم کرے گا وہ اسی کا نشانہ بنے گا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جو اہم امور کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہوگا. اہم امور سے مراد بڑے امور، نازک امور. ہر کام کو انجام دینے کا ایک طریقہ کار ہے. مثلا نماز ظہر میں کہا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا جہاں آپ نے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا، وہ بلند آواز سے طریقہ کار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں. وہاں جہاں جہر وہاں اخوا نہیں، جہاں اخوا ہے وہاں جہر نہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. وضو ایک طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، میتھڈ ہے، اہل بیت نے دیا، قرآن نے بتایا. لہذا امام نے کہا بڑے امور، اجتماعی امور، سیاسی امور، نازک امور، نزاکت والے، حساسیت والے امور، اگر کوئی زبردستی چاہے کہ ان کو انجام دے وہ کاموں کو خراب کرے گا. سیاسی کاموں کا ایک رنگ ڈھنگ ہونا چاہیے. ابھی انتخابات آنے والے ہیں، کاش کہ ہمارے یہ دونوں علماء، دونوں جماعتیں ان کو خدا عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا کرے. یہ مل بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنا سکیں قوم کے لیے. نہ نواز شریف اور اسی جیسے دوسرے بدنام حکمران ہمارے لیے باعث نجات ہیں، نہ ہی عمران خان اور دوسری جیسے. ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن ایک بڑے بڑے چور ہیں جن کو آج دولہا بنا کر اور میک اپ کر کے اور شہزادہ بنا کر لایا گیا ہے. لندن سے ان کی فلائٹ اتری ہے، سب جانتے ہیں چور ہیں، ڈکیت ہیں، بدعنوان ہیں، کرپٹ ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، لوٹنے گھسوٹنے والے ہیں. ایک ہو سکتا ہے اس کا بھی موقع نہ ملا، اس میں میں بہرحال گفتگو کر چکا ہوں، میں اس میں وارد نہیں ہوں گا. لیکن کم سے کم قوم کے لیے، امت کے لیے. ابھی جو تلوار لٹکی ہوئی وہ بل والی، اس کے لیے کم سے کم آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے یہ دو علماء، دو ہماری شیعہ جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی جو ہے وہ نتیجہ اخذ کر سکے. یعنی وہ علاقہ جو 90% شیعہ ہے گلگت بلتستان کا، وہاں پر کوئی پالیسی نہیں ہے. لہذا دونوں علماء کی ذمہ داری ہے اور ہم اپنی گفتگو میں لوگوں تک یہ بات پہنچائیں جو ان دونوں جماعتوں سے وابستہ ہیں کہ بھائی خدا را خدا را خدا را للہ للہ للہ، برائے امام زمان، برائے امام زمان، برائے امام زمان. ایک پالیسی بناؤ، تمہارا جھنڈا تم کو مبارک، تمہاری صدارت تم کو مبارک، تم کو تمہارے عہدے مبارک، تم کو تمہارا ٹائٹل مبارک. لیکن قوم کے لیے تو ایک پالیسی بناؤ نا، قوم کے لیے تو ایک ہو نا، قوم کے لیے تو ایک بن کے سوچو نا. اب یہ ہم بتائیں لوگوں کو، کہیں لوگوں کو، تاکہ ان کو بیٹھنے پہ مجبور کیا جائے. بلکہ درود بھیجیے محمد والے محمد. پانچواں نقطہ ہے جو اڑتی موجوں میں پھاندتا ہے وہ ڈوبتا ہے. جو بڑکیاں مارتا ہے، بڑکیاں کسے کہتے ہیں؟ شیخی بگارنا. شیخی بگارنا یعنی خالی پیلی لمبی لمبی چھوڑنا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میرے ابا یہ تھے، میرے چاچا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے. شیخی بگار دے. شیخ چلی کو شیخ چلی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ لمبی لمبی چھوڑتا تھا. خوب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ جو زیادہ شیخی بگارے گا، میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، اپنے آپ کو، اپنے وزن کو، اپنے نام کو، اپنی شہرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. جیسے کہ معذرت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے جملہ عرض کروں کہ فیس بک کی تصویر کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت جی کچھ اور. آج کل تو لینس آ گئے نا، لینس کالے کو گورا، گورے کو کالا بنا دیتا ہے. تو جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بھائی، وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جو اس کے چہرے پر فٹ ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد والے محمد کا. جو اڑتی ہی موجوں میں پھاندے گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، وہ ڈوب جاتا ہے. نہیں، اسے تیرنا نہیں آتا. جو تیراک ہوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کون سی موج بڑی ہے، گہری ہے، کھا جائے گی، نگل جائے گی، تو پھر اسی حساب سے. لیکن جو بڑکیاں مارنے والا ہوتا ہے نا، میں تیر جاتا ہوں، میں ایسا کر لیتا ہوں، وہ ڈوب کے رہتا ہے. یہ ہر کام کا ہے. جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خاموشی سے کام کر جاتے ہیں، جو بڑکیاں مارنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، شیخی بگاڑنے والے، لمبی لمبی پھینکنے والے، وہ پھر کہیں کے نہیں رہے. مولا علی کہتے ہیں تمہارا لائف اسٹائل نہیں چل سکتا ایسے، تمہاری زندگی نہیں چل سکتی، شیخی نہیں بگاڑو، جو کر سکتے ہو وہ کر کے دکھاؤ. کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تمہارا عمل تمہارے کردار کی صداقت پر گواہی دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ جو بدنامی کی جگہوں پہ جائے گا وہ بدنام ہوگا. چھٹا نقطہ کیا ہے؟ جو تہمت کی مقامات پہ جائے گا وہ بدنام ہوگا. لہذا تہمت کے مقامات سے انسان بچے. ایسی جگہ کے جہاں پاپ پہ تہمت لگا جائے کہ فلاں صاحب مثلاً گئے تھے, فلاں صاحب فلاں جگہ پہ کھڑے تھے, خوب کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا نقطہ, کوئی ایسی بات, وہاں پر انسان اپنے آپ کو دور رکھے. حتیٰ کہ آپ کی مجالس کا انداز, آپ کے محافل کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو تہمت سے بچائے. آخری نقطہ عرض کروں, نکات رہے گا انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کو بیان کریں گے. رسول اللہ جب ممبر پہ خطاب کرتے تھے تو جو دائیں بائیں بیٹھتے تھے ان کی طرف نظر نہیں ہوتی تھی. لہٰذا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری بھی رعایت کیجیے, ہم بھی آپ کی طرف سائڈ میں بیٹھتے ہیں, ادھر بھی دیکھ لیں, مسکرا کے ادھر بھی دیکھ لیں. یا ایھا الذین, قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. راعنا کے دو لفظ ہیں, دو معنی ہیں. ایک ہماری رعایت کیجیے, ہم آپ کے سائڈ میں طرف میں بیٹھے ہیں, آپ زیادہ تر لوگوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کے بغل میں ہیں, آپ کے یوں کہوں کہ آپ کے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ بیٹھ رہے ہیں, لہٰذا جو ہے وہ آپ ہمیں بھی دیکھیں, توجہ کیجیے, عنایت کیجیے, مسکرائیے, ہم آپ کی زیارت کریں. مراد یہ تھی. ایک رائنا کا مطلب کیا ہے؟ احمق بنانا, بیوقوف بنانا. چونکہ زو معنی لفظ تھا کہ جس کے دو معنی, ایک مثبت ایک منفی نکلتے, فوراً آیت نازل ہوئی. ادھر یہودی تاک میں بیٹھتے تھے, کوئی لوز پوائنٹ, کوئی منفی نقطہ مسلمانوں کا مل جائے ہم اسے اچھالتے پھیرے معاشرے میں. لہذا جیسے ہی مسلمانوں کا رائنا, ہماری رعایت کیجیے, زو معنی لفظ تھا, انہوں نے رعایت معنی مراد لیا تھا. بجر کے رسول اللہ سے یہ نہیں کہنا ہوتا بلا آپ ہمیں احمد کو بیوقوف بنائیے, اب ہماری رعایت کیجیے, ہم آپ کے طرف میں بیٹھتے ہیں. فوراً انہوں نے کہا دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں, اس زو معنی کا مثبت معنی چھوڑ کر منفی معنی اختیار کیا. یا ہمیں کہہ رہے ہیں رسول سے مذاق کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احمد بناؤ, ہمیں بیوقوف بناؤ, معذرت کے ساتھ. فوراً آیت نہ دو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, راعنا مت کرو, زو معنی لفظ استعمال مت کرو. کیا کہو؟ قولوا انظرنا, صاف صاف کو نظر کیجئے, نگاہ کیجئے, ہمیں دیکھیے, واضح لفظ بولو. یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دشمن کو موقع ملے تمہارے خلاف, تمہارے عقیدے خلاف, تمہارے دین و مکتب کے خلاف. یہ بھی تہمت کی جگہ ہے, توجہ رکھیے گا. لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب امام علی علیہ السلام کے ان روحانی غذاؤں والے دسترخوان پر موجود رہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. کہ میں نے بتایا کہ 14 نکات تھے اور 14 نکات میں سے میں نے آپ کی خدمت میں 7-6 نکتے بیان کیے ہیں. اس کے بعد مزید جو نکات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مولا کائنات کے اس روحانی دسترخوان سے کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تو جواز محمد علی محمد کو ہمیں ولایت مولا کائنات اور ولایت ائمہ طاہرین کے ساتھ ولایت امام زمانہ پر ثبات قدم عطا فرمائے. ہمیں ان کے جانصار و اصحاب شامل فرمائے. دشمن ندین و عزاداری و پاکستان کو نیست و نابود فرما. بار الہ تو جواز محمد علی محمد کا مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. غزہ اور فلسطین اور جہاں جہاں ہمارے مظلوم خصوصاً پارہ چنار کے مظلوم ہیں ان کی حمایت و مدد اور دفاع فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شامل فرما.